والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما زهر وما بطن وما خفي وما علنا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وفي موضع الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میری طرف سے آپ تمامی حضرات کو رمضان المبارک کی مبارک ہو، اور دوسری تراویح اور پہلے روزے کی مبارکباد میں آپ سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اس مبارک اور بابرکت مہینے میں ہم نے زیادہ وقت تحصیل علم اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین ذوق عبادت کو دگنا فرمائے، اور جو حسنات اور جو نیکیاں صادر ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک۔
آواز پہلے جیسے کی ویسے ابھی کچھ کیا آپ نے؟ ابھی جس طرح خطبے میں چل رہی تھی تو آپ نے کچھ کیا؟ تھوڑی سی آواز۔
الحمدللہ ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے اسی مبارک اور اسی مسجد شریف میں ایک دفعہ پھر میں اور آپ جمع ہیں مسجد حبیبیہ میں، اور یقیناً اس مسجد کی برکات ہمارے ساتھ ہیں، موئے مبارک شریف کی برکات ہمارے ساتھ ہیں، نیک لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ ایک دفعہ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم دین کے بنیادی ضروری ایمانی فکری مضامین کو جاننے کے لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ رمضان المبارک میں بعنوان درس تراویح میں حاضر خدمت ہیں۔ ہر سال ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہماری سے مراد ہم سب کی، میں اور آپ، ہم سب، کہ وہ مضامین جو عموماً تقریروں میں گفتگو میں رہ جاتے ہیں اور وہ ہماری تحقیق اور ہمارے ایمانی مسئلے کے حوالے سے اور ہمارے ایمانی شعور کو بلند کرنے کے حوالے سے اور ہماری ایمانی استعداد و صلاحیت مزید اجاگر کرنے کے حوالے سے جو مضامین ضروری ہوتے ہیں اور عام محافل میں اس کا وقت نہیں ہمیں مل پاتا، اور عام جگہوں پر وہ محل اور موقع نہیں ہوتا کہ جہاں پر ہم چل کر ان تمام مضامین کو ذکر کریں، لیکن الحمدللہ رمضان شریف کی اس مبارک ساعت میں تسلسل کے ساتھ ہمیں یہ توفیق اللہ کے فضل سے اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عنایات کے صدقے نصیب ہو جاتی ہے کہ میں اور آپ یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے. میں آپ کا بھی مشکور ہوں، بالخصوص امریکہ میں براہ راست اس وقت ہمیں سننے والے اور براہ راست ہمیں اس موضوع کے متعلق پذیرائی دینے والے کینیڈا کے اندر علاقے میں موجود البرٹا کے مقام پر موجود ان تمام مسلمانوں کا میں بے حد مشکور ہوں کہ جن کے بے حد اصرار کی بنا پر اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا. سڈنی اور میلبرن کے میں ان تمام مسلمانوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کی جانب سے مشورہ مشاورت ہمیں موصول ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ تمام چیزیں اور یہ سلسلے ہمارے ساتھ گویا کہ جاری رہتے ہیں. ناروے کے مسلمانوں، اوسلو میں رہنے والے ان تمام مسلمانوں کا میں بے حد مشکور ہوں. سعودی عرب میں رہنے والے اور مستقل طور پر ہمارے لسنر اور ہمیں سننے والے ان تمام مسلمانوں کا، ساؤتھ افریقہ کے سرزمین زمبابوے، نیروبی اور خاص طور پر ملاوی کے علاقوں میں اور افریقہ کے ان ساؤتھ علاقوں کی طرف ہمیں سماعت کرنے والے ٹروکرز اسلام کے تمام میں مستقل سامعین کا اور لسنر کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ پھر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور اس درس کو جو ہم نے آج اشتہارات کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں ان حضرات کی بے شمار گویا کہ خاص طور پر ان کی ہدایات تھی کہ ان موضوعات کو خاص طور پر زیر بحث لایا جائے کہ باہر بھی عالم اسلام کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آج ہم ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ان مخلصین کی دعاؤں کے صدقے ہم تمام کے معاملات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد آپ نے اشتہار ضرور ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس میں ہم نے دو عنوان کی ترتیبیں رکھی ہیں اور وقت کا تعین بھی رکھا ہے کہ ایک تو قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے چند ضروری باتیں جو اس مضامین میں ہم گفتگو میں لائیں گے، فضائل قرآن کے حوالے سے بھی لائیں گے اور بالخصوص وہ نظریات جو اسلام سے متصادم ہیں، اسلام سے مخالف ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے اس مبارک لاریب اور سچے کلام پر جو وہ اپنی نفسانی حوث کی بنا پر حملہ آور ہوتے ہیں. اور پاکستان تو اللہ رب العالمین اسے سلامت رکھے، لیکن جب ہم باہر کا سفر کرتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کے تذبذب اور معاملات کے حوالے سے یقیناً یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے. تو قرآن کریم پر جو ان کے خصیص، ہلکے، رقیق، بےہدہ قسم کے جو سوالات ہیں کہ جس کو وہ اپنی جگہ پر بڑے تحقیق سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ پہلے ہم نے جو موضوع آپ کی خدمت رکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے لاریب ہونے پر کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک کا محل نہیں ہے، یہ شک کی جگہ نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ ہم ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں فضائل قرآن اور بالخصوص شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے انشاءاللہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اور بالخصوص قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کے حوالے سے زمانہ قدیم کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ نکلا جس کو اہل سنت نے اپنی قوت علمی سے اسے یوں سمجھیے کہ دفن کر دیا، لیکن وہ اپنے ناموں کے اعتبار سے تو نابود ہو گئے، ختم ہو گئے، نیست ہو گئے، لیکن وہ افکار اب کوئی اور عنوان سے، کوئی اور ٹائٹل نیم سے وہ سامنے ظاہر ہوتے ہیں. اس کو پرانے زمانے میں ہمارے علماء ہماری کتابوں کے اندر فتنہ اعتزال اس کو کہتے تھے، معتزلہ فرقہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے انہی کے خلاف ایک بہت بڑا جہاد کیا تھا جو قرآن کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کی ایک بحث تھی. انشاءاللہ میں نے یہ زمانے سے سوچا تھا کہ اس کو تھوڑا آراستہ کر کے اور عوامی ذہن کے حوالے سے تھوڑا اس کو نرم کر کے جو ہمارے علماء نے مختلف جگہوں پر اسے لکھا ہے اس کو میں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو انشاءاللہ تدریجاً انشاءاللہ خلق قرآن کے مسئلے پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور اس بات پر خاص طور پر ہم حجت قائم کریں گے اور دلیل قائم کریں گے اور اس بات کو انشاءاللہ عقلاً بھی ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے بلکہ وہ غیر مخلوق ہے. تو انشاءاللہ حضرت امام احمد بن حنبل کے وہ مضبوط دلائل جو آپ نے
فتنہ اعتزال کو دفن کرنے کے لیے آپ نے ذکر کیے تھے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ضرور ذکر کریں گے۔ ایک ذوق پیدا کرنے کے لیے، قرآن پر اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، اور قرآن جب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہو تو ہمارے درمیان اور قرآن کے درمیان کوئی فکری، گویا کہ کوئی فکری اجنبیت نہ ہو، بلکہ وہاں پر ایک اعتماد ہو، ایک لگاؤ ہو، اور ہمارا دل بھی، ہماری آنکھیں بھی اور ہماری روح بھی مکمل طور پر اس بات کا یقین کر رہی ہو کہ ہمارے سامنے جو یہ کتاب مبین ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو یقیناً یہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین قرآن کی اس خدمت پر ہم تمام کو اجر عطا فرمائے۔ آج کا کیونکہ درس ایک مقدمے کے طور پر ہے، تو میں نے بعنوان ایک مقالے کی صورت میں چند نکات مرتب کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن کریم کی افادیت اور اس کی شان اور عظمت کے حوالے سے تھوڑا سے تقابل ہم بائبل کا بھی کریں گے، ورنہ گزشتہ اگر آپ ہمارا درس قرآن دیکھیں جو ہم نے گزشتہ سال کیا تھا، تو اس میں سورہ آل عمران کے ضمن میں ہم نے بائبل کی مکمل ایک تلخیص آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ قرآن کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور قرآن پر حملہ آور ہونے والے عیسائی یا مستشرقین جو بائبل کو سہارا بنا کر قرآن کی آیات پر، قرآن کے قوانین پر، قرآن کی تعلیم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو خود ان کی نظروں میں بائبل کی حیثیت کیا ہے، اور بائبل کا موجودہ انٹروڈکشن کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور اس کی صلاحیت کیا ہے، اس پر ہم نے ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں گزشتہ درس تراویح کے اندر ذکر کر دی تھی، اور اس بات کو بھی ہم نے خاص طور پر آپ کے سامنے پروف کیا تھا اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی کہ آج بھی بائبل کے اندر ایسی اشارات موجود ہیں کہ جو قرآن جس کا مصدق ہے، قرآن جس کی تصدیق کرتا ہے، اور آج بھی وہ تقریباً ایسے مضامین موجود ہے بائبل کے اندر جو قرآن کی آیت کے عین موافق ہیں، چاہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت کے حوالے سے ہو، چاہے دیگر اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے جسے اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، وہ بھی جو قرآن جس کی آج تصدیق کر رہا ہے۔ اتنی تبدیلیوں کے باوجود بائبل کے اندر وہ اشارات، وہ آیات آج بھی موجود ہے کہ جس کی بنا پر یہ ضرور کہا جائے گا کہ بائبل مکمل طور پر جو ہے وہ تورات اور انجیل جو ہے وہ کلیتاً، یہ نہیں کہا جائے گا کہ 100% بدل دی گئی ہے، آج بھی اس میں کئی آیات ایسی موجود ہیں کہ جو اسلام کی حقانیت پر، جو قرآن کی حقانیت پر، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ ختمیت پر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی وسعت اور عموم پر الحمدللہ دلالت کرتی ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ بے پایا کرم ہے کہ اس نے مسلمانوں کو قرآن مجید ایسی ایک عظیم دولت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں وہ واحد اور منفرد کتاب ہے جس میں تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت فضل ہے اس امت پر کہ اس کی وحدت کے لیے، اس کی اجتماعیت کے لیے، یہ اگر اپنے افکار و خیالات میں بھٹکتی ہوئی دور چلی جائے تو ایک ایسا نقطہ اتفاق ضرور ہے کہ جس پر لا کر اس امت کو متحد کیا جا سکتا ہے، اور وہ قرآن مجید اور فرقان حمید ہے، اور یہ وہ مبارک کتاب ہے اور یہ وہ محترم کتاب ہے۔ بالکل میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ بھی اسے بڑے کشادہ قلبی کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں، اس لیے کہ الحمدللہ نماز تراویح ہو یا رمضان المبارک میں جملہ عبادات ہوں، اس میں اور دنوں کے اندر تو بندے میں شاید سستی پیدا ہو جائے شامت نفسی کی بنا پر، لیکن رمضان المبارک مہینہ ہے کہ جس میں عبادت کی جتنی کثرت کی جائے اتنا بندے کے اندر جسمانی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور بالخصوص نماز تراویح جو ہے وہ ذہنوں کے اندر اور انسان کے وجود، نفوس تو اپنی جگہ پر ہے، روح تو اپنی جگہ پر ہے، باطنی تمانیت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ظاہری جسمانی طور پر انسان کو مستعد توانا کرنے کے اعتبار سے نماز تراویح جو انسان کو فریش کرتی ہے، مطمئن کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا لمحہ زندگی میں کہیں اور نہیں آتا۔ تو میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ بالکل بیدار مغزی کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ذہنوں کی وسعت کے ساتھ ہیں، آپ میرے لفظوں میں نہیں کھو رہے ہیں بلکہ جو مفہوم و مراد میں آپ کو دے رہا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور اس وقت جو آپ میرے ساتھ مخاطب ہیں، اس وقت میرا چہرہ یا میرا انداز آپ کے لیے مشعل راہ یا اس کے لیے معیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو پیغام اور جو مفہوم جو نظریہ آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے لیے لازم ہے، میرے لیے لازم ہے، ہم اس کی طرف توجہ کریں۔ اور تیسری بات آخر میں یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو اس اعتبار سے مکمل بیدار کر لیجئے کہ آپ تقریر نہیں سماعت کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے آپ سے خود گفتگو کر رہے ہیں، تاکہ مکمل طور پر آپ کے اندر بیداری تیار ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا مسلمانوں پر یہ بے حد اور بے کرام اور بے پایا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت پر سب سے بڑا احسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت و کمال و عظمت سے جو فرمایا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں جتنے صحائف اترے، جتنی کتابیں اتری، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، یا صحائف ابراہیم ہو، یا صحف ابراہیم ہو، یا صحف موسیٰ ہو، یا دیگر وہ صحائف جو حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے، ان تمام صحائف اور کتب کے اندر یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جو جس میں تحریف اور تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ آگے ہم، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہم مقدمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، آگے چل کر ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کریں گے کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں تحریف ممکن نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے نزول کو اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود اور مکمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیم اور حضور کی مسلسل جہد مسلسل نے وہ کام انجام دے دیا ہے، اور قرآن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوی میں جس طرح اتارا گیا اور حضور کے ذریعے جس طرح محفوظ کیا گیا، وہ 23 سال 23 خرب سالوں کے اوپر بھاری ہو گئے۔ اگر قرآن اس دور میں تبدیل نہیں ہوا تو خربا خرب سالوں تک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک تو اس کے نظام نزول کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا ہے، اور ایک حضور کے سینے مبارک کو اللہ رب العالمین اس قدر محفوظ کیا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم اور اپنے انداز مبارک کے ذریعے اس کو اتنا محکم مستحکم اور اسے محفوظ کیا ہے کہ کسی قسم کی بھی تردد، تشکیک، شبہ کی گزر گاہی نہیں ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے جب ترجمہ کیا تو ان الفاظوں کو اپنے شامل کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ ملتے جلتے الفاظ اعلی حضرت نے لکھے ہیں کہ وہ بلند و روشن کتاب کہ جو محل شک ہی نہیں ہے، جو شک کی جگہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو شک کرے گا یہ اس کی خرافات میں سے ہے، یہ اس کی بدکاری میں سے ہے، یہ اس کی دقیانوسی فکر میں سے ہے، یہ اس کی نفسانی، یہ اس کی اپنی ایک حسد کی گویا کہ تک ماری ہو سکتی ہے، لیکن قرآن جو ہے وہ اصلاً شک کی جگہ ہی نہیں ہے، محل ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے مسجد جو ہے وہ نجاست کی جگہ نہیں، اگر کوئی ناپاک ہو کر آئے تو یہ برائی اس کے سر جاتی ہے، کیونکہ یہ محل نجاست ہی نہیں ہے، اسی طرح یہ محل شک ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید آسمانی کتابوں میں، میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، وہ واحد اور منفرد کتاب ہے جس میں تحریف اور تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمان بعثت، اب اس کے مضامین کی طرف آ جائیں، یہ تو دعویٰ ہے، اللہ رب العالمین نے حضور کے زمانے مبارک سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں اور ان کی زندگی کے ہر شعبے کے جامع ہدایات اس کتاب میں عطا فرمائی، کسی شعبے کو نہیں چھوڑا، کسی زمانے کو نہیں چھوڑا، کسی حالات کو نہیں چھوڑا۔ آج سائنس اور دیگر علوم اپنے کمال کے اعتبار سے کتنی ترقی کر گئے ہیں، لیکن قرآن کا آج بھی یہ دعویٰ ہے کہ دور مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک چاہے تہذیبیں ترقی کریں، چاہے معاشرت ترقی کرے، چاہے تمدن ترقی کرے، چاہے افکار بام عروج پر ہو جائیں، چاہے لوگوں کی صلاحیتیں چاندوں پر کمندے ڈال رہی ہوں، لیکن وہ قرآن کے احاطے دائرے کے اندر ہی آئے گی۔ قرآن دور مصطفیٰ سے لے کر قیامت تک ہر شعبے انسان کی ہر ضروریت پر مکمل کلام کرتا ہے، اور اس کے لیے جامع ہدایت مرحمت فرماتا ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ یہ وہ واحد اور منفرد کتاب ہے، آگے چلتے ہیں، یہ وہ واحد اور منفرد کتاب ہے جس کو یاد کرنے، اب یہ بھی کمال اس کا سنیے، یہ میں کمالات اس کو گنوا رہا ہوں، اور یہ آج کا ہمارا پہلا درس ہے تو میں صرف کمالات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ وہ واحد اور منفرد کتاب ہے جس کو یاد کرنے اور زبانی پڑھنے والے تمام دنیا میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا پورا متن زبانی پڑھا جاتا ہو، جس کا پورا متن جو کتاب کا اصل ٹیکس ہے وہ مکمل محفوظ بھی ہو، اور اس کی شروحات، اس کی کامنٹری یا اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف لوگ تب جائیں، یہ نہیں، اس کی اصل ٹیکس کی حفاظت لوگوں کی زبانوں پر موجود ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ بھی
قرآن کو غلط پڑھے تو اس کے لیے کسی مفتی اعظم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 8 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں, آپ غلط پڑھ رہے ہیں, قرآن اس طرح نہیں ہے. تو یہ وہ عظیم کتاب ہے میرے دوستوں کہ جس کی اصلاح کے لیے کسی مفتی اعظم کو یا کسی محدث اعظم کو کسی مفکر اعظم کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یعنی اس کتاب کی تصحیح مسلمانوں کے مزاج میں اتنی رائج ہو چکی ہے کہ ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر کسی سے کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ جو یہ پڑھ رہے ہیں قرآن نہیں ہے, اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے, اس طرح نہیں لکھا جاتا ہے. تو یہ وہ منفرد کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی قدرت کا اتنا بڑا مظہر بنایا ہے. یہ باتیں میں پھر اس لیے عرض کروں آپ کے سامنے کہ تلاوت قرآن کے وقت ہماری بے چینی نہیں ہونی چاہیے, تذبذب نہیں ہونا چاہیے, بے اعتمادی نہیں ہونی چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے, دوری نہیں ہونی چاہیے, لا تعلقی اور اجنبیت جو ایک بہت بڑا گناہ ہے جو سارے جرم کی بنیاد ہے اجنبیت, تو اللہ کے کلام کے ساتھ اجنبیت نہیں. یہ باتیں میں آپ کے لیے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارا اعتماد, ہماری مانوسیت, ہماری محبت, ہمارا لگاؤ اور ہمارا اعتماد اس طرح اس پر جم جائیں کہ جس طرح ہم کسی رنگین چیز کو دیکھ کر اس کے رنگ کا انتخاب کر لیتے ہیں, یا قوت شامہ کے ذریعے کسی خوشبو کا ہم اعتماد کر لیتے ہیں, کسی آواز کے ذریعے قوت سماج سے ہم اس کا ادراک کر لیتے ہیں, بولنے کے لیے اپنے الفاظ کا انتخاب کر کے ہم قوت نطق کو لے آتے ہیں, جس طرح ہمیں اپنے ادراک اور اپنے تمسک اور اپنے افعال کے اندر اور اپنے کسی بھی چیز کے برتنے کے اندر حضرات گرامی جتنا اعتماد ہوتا ہے, اس سے زیادہ اعتماد ہمیں قرآن کو ہاتھ میں لے کر اسے تلاوت کرتے ہوئے اور یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ ایک ایک نقطے جو جمع کیے گئے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں شک کو دور کرنے کے, الجھن اور بے اعتمادی کو دور کرنے کے لیے. تو یہ وہ منفرد کتاب ہے میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جو دنیا میں ایسی کتاب ہے جس کا پورا متن زبانی پڑھا جاتا ہے, یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چھپتی ہے, بکثرت پڑھی جاتی ہے, بکثرت سنی جاتی ہے اور بکثرت اس پر عمل کیا جاتا ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ دنیا کی کتاب, ہم دعویٰ کرتے ہیں دنیا کی کوئی ایک کتاب بتا دیں جس کی تلاوت, جس کی قرات, جس کی ٹیکسٹ کی قرات, جس کے اثر الفاظ کی قرات اتنی کثرت کے ساتھ ہوتی ہو جتنا اللہ کے کلام کی ہوتی ہے. مجھے بتا دیجیے کہ کوئی دنیا میں ایسی کوئی کتاب کوئی پیش کر سکتا ہے کہ جس کی سماعت اتنے تسلسل کے ساتھ, اتنی کثرت کے ساتھ, اتنے انہماک کے ساتھ اور اتنے استغراق کے ساتھ کی جاتی ہو کہ جتنا انہماک استغراق پر لگاؤ اللہ کے کلام کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کسی کتاب کے کسی مضمون کو اگر ہم فالو کرتے ہیں یا لیتے ہیں تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی کتاب ایسی موجود ہے کہ جس پر عمل کرنے میں اور جس کے تعلیمات کو پرفارم کرنے میں کوئی اتنا تعلق اور انہماک کسی اور کتاب کے اندر موجود ہو, لیکن وہ قرآن مجید ہے. تو یہ اس کا ایک اور اعجاز ہے, سب سے زیادہ اس کے متن پڑھا جاتا ہے یہ اس کا اعجاز ہے, سب سے زیادہ اسے سنا جاتا ہے یہ اس کا اعجاز ہے, سب سے زیادہ یہ چھپ کر آتی ہے یہ اس کا اعجاز ہے. اگر کسی ٹیکسٹ کو, کسی اصول کو, کسی بنیادی پرنسپل کو اگر فالو کر کے اور اس کی اتباع کرتے ہوئے لوگ اگر پرفارم کرتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں, اسے ہماری جامع میں اتارتے ہیں, تو وہ صرف قرآن ہے. اس کے مقابلے میں کوئی ایسا رول اور ریگولیشن نہیں ہے, کوئی ایسا قانون اور ضابطہ نہیں ہے کہ جس کی پاسداری انسانیت اس طرز پر کرتی ہے کہ جاگتے میں بھی کرتی ہو, اعلان بھی کرتی ہو, چھپ کر بھی کرتی ہو. یہ قرآن کا اعزاز ہے. بولیے قرآن کی محبت میں سبحان اللہ. یہ قرآن کا اعجاز ہے میرے دوست, یہ قرآن کا وہ بنیادی مقصد ہے کہ جس پہ اللہ رب العالمین ہمیں کامل اعتماد عطا فرمائے. پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا, یہ منفرد کتاب ہمیں تہذیب بھی سکھاتی ہے اور ہمیں ادب کے تقاضے بھی بتاتی ہے, ہمیں گروہ بندی کے اندر مبتلا نہیں کرتی, بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ والوں کا صحیح پیغام دیتی ہے, چاہے وہ ہم سے پہلے گزر گئے یا ہم سے بعد میں آئیں گے. یہ وہ واحد کتاب ہے جس نے اللہ والوں کا تعارف دیا اور جس نے اللہ والوں کے اصل تعارف کو اجاگر کیا, ان کی بارگاہ کے ادب, ان کی تعظیم و تکریم کی طرف انسان کو ذہنوں کو اٹھایا. یہ وہ کتاب ہے جس نے اس بات کو واضح کیا کہ جن کے سروں پر رسالت کا تاج رکھ دیا گیا وہ فسق و فجور اور گناہ سے کوسوں دور ہوتے ہیں. شیطان بڑے بڑے کو پچھاڑ سکتا ہے لیکن ان کے قریب سے نہیں گزر سکتا. تو انسانیت کو انبیاء اور اللہ کے نائبوں کا ادب اگر روئے زمین پر کسی کتاب نے دیا تو قرآن مجید نے دیا, قرآن مجید نے دیا. یہ کتاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ادب نہیں بتاتی بلکہ حضرت موسیٰ کے ادب کو بھی بتاتی ہے، حضرت عیسیٰ کی شان کو بھی بتاتی ہے، حضرت یحییٰ کے کمال کو بھی بتاتی ہے، حضرت زکریہ کی استقامت کو بھی بتاتی ہے، اور ساتھ میں یہ وہی کتاب مبین ہے جو حضرت ابراہیم کی محبت اور خلعت کے اس سبب کو بھی ذکر کرتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تسلب، اس فکر، اس درد و تکلیف کو بھی ذکر کرتی ہے کہ حق کو پہنچانے کے لیے جو آپ کی قوم نے آپ کو دیا، لیکن آپ دنیا کی کسی بیڑی کا شکار نہ ہوئے بلکہ اللہ کے پیغمبر ہونے کا پورا حق ادا کرتے ہوئے اس قوم تک آپ نے پیغام پیش کیا. مختصر یہ کہ قرآن نے اہل حق کی تاریخ کے تسلسل کو صحیح جامع میں پیش کیا، حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ تک. تو یہ اس کتاب کا ایک اور انفرادی وصف ہے. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ اس کتاب کی خاصیت ہے، یہ نہ بائبل میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں جس کشادگی کے ساتھ، جس توازن کے ساتھ، جس بیلنس کے ساتھ، جس اعتدال کے ساتھ یہ کتاب کا کمال گویا کہ کلام کرتی ہے، اور کسی کا مکمل تعارف آپ کے سامنے انٹروڈکشن پیش کرتی ہے، اس کے مکمل معاملات اور صلاحیت کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے، تو کوئی کتاب اور کوئی ایسا جریدہ نہیں ہے جس پر آپ اعتماد کرے. اگر کیا جائے گا تو یہی وہ منفرد کتاب ہے تمام سماوی کتاب میں اور تمام مذاہب میں جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. میرے دوستو، اس کے بعد ایک اور اس کا اعجاز یہ ہے کہ اس کتاب عظیم سے پہلے جتنی نازل ہونے والی کتابیں ہیں آج کوئی اپنی اصل زبان میں موجود نہیں، آج کوئی اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہے، جبکہ وہ اصل زبانیں بھی موجود ہیں، اصل زبانیں بھی موجود ہیں کچھ کچھ، لیکن یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ یہ جس زبان میں اتری تھی خدا نے اس زبان کو بھی محفوظ کیا اور اس کلام کو بھی محفوظ کیا. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بات کو اگر آپ ترجمے کی صورت میں لائیں گے، اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے جب اپنی مدر ٹنگ میں آپ کریں گے، اپنی مادری زبان میں جب آپ اس کو کریں گے، تو ضرورت اس امر کی ہوگی کہ وہ زبان بھی تو اصل میں موجود ہو. آج اگر توریت اور زبور کو اگر آپ سریانی زبان میں لانے کی کوشش کریں تو وہ زبان ہی ناپید ہو چکی ہے. تو قرآن مجید کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ آج اہل عرب کی عربی جو بچی ہے فصاحت کے ساتھ، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن جس زبان میں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، قرآن اللہ کا کلام ہے، اترا اہل عرب کے تکلم میں ہے، تو قرآن کے تحفظ کے لیے ضروری تھا کہ قرآن سے ہم ہدایت لینا، تو خدا قرآن سے ہدایت، اس کی تلقین، اس کی تفسیر تو جب ہوگی کہ جب اس کے الفاظ کو ہم ترجمے میں اپنی زبان میں جب ڈھالیں گے، تو ضرورت اس امر کی ہوگی کہ جس زبان میں وہ ہے اس زبان کی گرامر آگے رکھنی پڑے گی، اس زبان کو سامنے رکھنا پڑے گا. تو توریت اور انجیل کے ختم ہونے کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اصل زبانیں بھی ناپید ہوتی چلے گئی اور ان پر دوسری زبانیں حاوی ہوتی چلے گئی. تو قرآن کا ایک اعجازی معجزہ یہ ہے کہ قرآن خود تو محفوظ ہے اور جس سے اس کا تعلق ہے وہ زبان عربی میں محفوظ ہے، اور عرب کے وہ عظیم تاجدار جناب محمد رسول اللہ کی سیرت بھی محفوظ ہے. تو حضور بھی محفوظ ہیں، حضور کی سیرت بھی محفوظ ہے، حضور کی زبان بھی محفوظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل ماخذ ہے قرآن کا، کیونکہ اس کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھیں گے. تو لہذا قرآن کا ایک انفرادی اعجاز میرے دوستو یہ بھی ہوا کہ خدا نے اس کو جو محفوظ کیا، تو جہاں سے اس کا ثبوت آ رہا ہے، جہاں سے اس کی تفہیم آ رہی ہے، جہاں سے اس کی سمجھ آ رہی ہے، جہاں سے اس کی مکمل ہم تمیز حاصل کریں گے، تو اس اصل متن کو، اس اصل زبان کو، اس اصل ماخذ کو، اور جو اس کے ترجمان ہے، جو اس کی تفسیر کرنے والے، جو اس کی وضاحت کرنے والے، اس نبی پاک کی سیرت اور حدیث کو بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا. تو یہ اس کتاب کا ایک اور اعجاز ہے میرے دوستو انفرادی طور پر. جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم تعارف قرآن اور عظمت قرآن ہی پر گفتگو کر رہے ہیں، آگے چند باتیں اور تھوڑی ضروری آ رہی ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات پر. اور ایک اعجاز اس کا اور بھی ہے کہ کسی دوسری آسمانی کتاب کے ماننے والے یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ان کی کتاب جو آج ان کے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، جو ان کے پاس موجود ہے، یہ جس طرح نازل ہوئی تھی کوئی اس میں تبدیلی، کوئی اس میں تحریف، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہوا، کوئی آمیزش نہیں ہوئی، یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے تو امت مصطفیٰ کا فرد، حضور کا کلمہ پڑھنے والا اور اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرنے والا مسلمان کر سکتا ہے. جو میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ اسی طرح موجود ہے، غور سن رہے ہیں آپ میرے جملے، یہ اسی طرح موجود ہے جس طرح یہ نازل ہوئی تھی. سبحان اللہ، یہ اسی طرح، سبحان اللہ، بندے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے قرآن کو دیکھتے ہوئے. سبحان اللہ، اللہ ہمارے ایمان کو اجاگر کرے. تو بندہ پھر وابی کہتا ہے یہ قرآن کو کیوں چومتے ہیں، ہم نے کہا یہ کرامت ایسی ہے کہ ہم رش کرتے ہیں کہ مولا ہم جیسے بیکار لوگ اور یہ کلام ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، تو اس رش میں ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں تعظیمن. تو حضرات گرامی یہ وہ عظیم کلام ہے، دل سے سنیے آپ، یہ وہ عظیم کلام ہے جس نے آسمان و زمین بنائی ہے، اس رب کا یہ کلام ہے. اور جس طرح اس نے کلام فرمایا، جس طرح نازل فرمایا، اسی طرح جس طرح نزول کے وقت تھی اس طرح آج موجود ہے، جس طرح حضور نے پڑھا ہے اس طرح آج موجود ہے. اس میں کوئی لفظی تحریف تو بہت دور کی بات ہے، اس میں کوئی زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. یہ وہ قرآن، وہ عظیم کتاب ہے. آپ یہ کہیں گے مجھ سے کہ آپ کیوں اتنا زور اعتماد بحال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اب میں اس کے نتیجے کی طرف آؤں گا. یہ بات جو میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے بارہا کہا کہ اس میں اعتماد پیدا ہو قرآن سے. اور میں کہہ دوں یہ مسجد آباد قرآن کی وجہ سے ہے، یہ مینار آباد قرآن کی وجہ سے ہے، گنبد خضرا سے ہمارا تعلق قرآن کی وجہ سے ہے، یہ جبینیں ہماری آباد قرآن کی وجہ سے ہے، یہ نماز آباد قرآن کی وجہ سے ہے، یہ اذانوں کی گونج قرآن کی وجہ سے ہے، مسلمانوں کا نام قرآن کی وجہ سے ہے. تو اس میں اگر شک آ گیا تو سب برباد ہو جائے گا، اور اس میں اعتماد آ گیا تو ساری راہیں خود درست ہو جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور قومیں کیوں ختم ہوئی؟ اس لیے کہ یہ ختم ہوئی. مسلمان بچے کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچی. دین محفوظ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بچا ہے. تو لہذا یہ باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس لیے کہ یہ محض تقریر نہیں، یہ ایک مسلمان کے جذبات ہونے چاہیے، یہ ہمارا قرآن سے رشتہ و تعلق ہونا چاہیے. یہ ہم کوئی ایک خامخواہ کا مخمصہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن کے ساتھ عہد اور قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے وہ والہانہ اعتماد بحال کر رہے ہیں کہ قبروں میں بھی جائیں تو ہمارے قبروں میں بھی قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسا اعتماد قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے میرے دوستوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی خدمت کے اندر کہ یہ واحد کلام ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ جس طرح نازل ہوا، سبحان اللہ، یہ الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں لیکن اگر میرے سامنے ہوتے تو میں پکڑ کے چومتا کہ کتنے مبارک الفاظ، کہ جیسا نازل ہوا یہ ویسا موجود ہے، جیسا نازل ہوا سبحان اللہ یہ ویسا موجود ہے، جیسا میرے مصطفیٰ نے پڑھا سبحان اللہ یہ ویسا موجود ہے، جیسا میرے صدیق اکبر نے پڑھا، جیسا فاروق اعظم نے پڑھا، جیسا عثمان غنی نے پڑھا، جیسا مولا کائنات نے تلاوت کی، یہ ویسے ہی ڈھنگ و تلفظ کے ساتھ موجود ہے سبحان اللہ. اس میں کہیں رشتہ اعتماد کا کہیں کٹا نہیں ہے میرے دوستوں. یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الحمدللہ اس کے برخلاف جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کمی بیشیاں آئی ہیں کتابوں کے اندر، اس کے برخلاف قرآن وہ کتاب ہے جس میں یہ چیزیں موجود ہیں اعتماد کی. کیوں؟ کہ اللہ نے خود اس کا دعویٰ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حبیب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ہی سے اتارتے ہیں تجھ پر. وہ ان لہ لحافظون، اور حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جب تجھے آخری نبی بنایا ہے تو تیری امت کو بچانا ہے اور تیری رسالت کو محفوظ کرنا ہے، اور تیری رسالت اور تیری ساری امت کا ماخذ جو ہے وہ میرا کلام ہے، اس کو بچائیں گے تو تیری سیرت بھی بچے گی، تیری امت بھی بچے گی. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد کوئی نبی، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بچا رہے گا. نبی اس لیے آتے رہے کہ کتابیں تبدیل ہوتی رہی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس میں کئی وجہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی. تو جب کتاب محفوظ رہے گی اور نبی کی پھر تلقین محفوظ رہے گی، اور وہ کتاب جو محیط ہے ابتدا اور انتہا کے تمام کمالات کے اوپر، تو جب اتنی جامع کتاب موجود ہے جو ابتدا اور اول سے لے کر آخر تک تمام مضامین اور شعبہ اور معاشرت و تمدن اور ضروریات انسان کی ہدایت کے جملہ پہلو جس کو آپ بنا لیجئے تمام پر محیط ہے اور وہ محفوظ بھی ہے، تو لہذا نہ کسی جدید وحی کی ضرورت ہے. جب جدید وحی کی ضرورت نہیں ہے تو اسے متحمل ہونے کے لیے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وحی تو جب آئے گی جب کوئی نبی ہوگا، اس لیے کہ وحی کوئی پہاڑ پر تھوڑی اترے گی، وحی کسی ارے غیر تو خیرے پر تھوڑی اترے گی. قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیتلکم علی الغیب، اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ اللہ غیب پر کسی کا مطلع نہیں کرتا، یعنی وہی کسی ایرے غیرے پر نہیں اتارتا. کیوں؟ کہ ولیکن اللہ یشتبی من رسل من یشاء، اللہ اس کو اتارتا ہے رسولوں کے سینے پر. کس کے سینے پر؟ بولیے، کس کے سینوں پر اتارتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وحی کے تحمل کے لیے، وحی کے برداشت کے لیے، وحی کو روکنے کے لیے، وحی کو محفوظ کرنے کے لیے وحی کے اولین متحمل ہونے والی ذات انبیاء کی ہے. تو جب وحی قرآن کے بعد نہیں ہے تو پھر نبیوں کی کیا ضرورت ہے؟
نہیں ہے تو پھر نبیوں کی ضرورت کیا رہی؟ اب اس کا ایک اور گوشہ آپ سماعت فرمائیے. یہ جو دعویٰ ہے نا کہ نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون، یہ دعویٰ اور چیلنج 14 صدیوں سے موجود ہے. یہ نہیں کہ آج حبیب مسجد میں ہیں، الحمدللہ ہمیں شرف نصیب ہو رہا ہے کہ آج ہم اس مسجد شریف میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو قرآن کا دعویٰ ہے اور قرآن کریم فرقان حمید نے جو یہ دعویٰ فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ تم نہیں، تم سے نہیں ہوگا اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے اس کی مثل لانے میں. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تنہا نہیں جاؤ، اپنے سارے ماہرین علم اور جن کو نابغہ روزگار تم کہتے ہو زبان اور نطق کے اندر، جمع کر لو سب کو، نہیں کر سکو گے، نہ کیا ہے نہ کر سکو گے. یہ قرآن نے دعویٰ کر دیا ہے اور یہ آج نہیں 1400 سال سے موجود ہے. اب آ رہے ہیں ہم اس کے نتیجے کی طرف، یعنی 1400 سال سے موجود ہے. اسلام کا کٹر مخالف بھی، اسلام کے خلاف آوازیں کسنے والا بھی ثابت نہیں کر سکا کہ فلاں سورت فلاں آیت کم ہے یا زیادہ ہو، جبکہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ہاں اس میں بڑی زبردست قسم کی تبدیلی ہے. لیکن اسلام کا کٹر سے کٹر دشمن، چاہے نصرانیوں یہودیوں، اٹھ پٹانگ بات تو وہ کرتا ہے لیکن اس کے ہی 4 لوگ اس کی مخالفت کرتے کہ نہیں تم نے تعصب میں یہ بات کر دی ہے. کوئی اجماعی نظریہ وہ پیش نہیں کر سکتے، کسی صورت پر ہاتھ رکھ کر وہ بات نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے جناب کچھ صورتوں پر تو انہوں نے بات کی ہے، تو میں نے کہا دن آگے آنے دیجیے، ابھی تو میں مقدمہ پڑھ رہا ہوں. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان تمام سلسلوں کے ہم تب چلیں گے کہ جس کو بنیاد بنا پر قرآن کر حملہ کیا جاتا ہے. یہ تو ہم اپنا دعویٰ پیش کر رہے ہیں نا، دعویٰ پیش کر رہے ہیں سرسری دلیلوں کے ساتھ. جب وہ ہمارے دعوے کو توڑنے کے لیے اپنی دلیلیں پیش کریں گے مطالعے بن کر، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اس فریق مخالف کی دلیل میں کیا ایسا زور ہے کہ جو ہمارے دعوے کو توڑ سکتی ہے. اگر احتمال پیدا کر دے گی تو ہمارا دعویٰ باطل ہو جائے گا، لیکن وہ احتمال بھی پیدا نہیں کر سکتی. دلیل کو توڑنا تو درکنار ہے، وہ ہمارے دعوے میں یعنی مسلمانوں کے دعوے میں احتمال شک بھی نہیں پیدا کر سکتی، اس لیے کہ جس چیز کو وہ دلیل بناتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرتے ہیں اور خلط ملط کرتے ہیں، حقائق کو چھوڑ کر وہ ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جناب جو دعویٰ بن ہی نہیں سکتا، جو دلیل بن ہی نہیں سکتی. لیکن الحمدللہ صحیح دلیلوں کے ساتھ، صحیح روایات کے ساتھ، ثقہ سلسلوں کے ساتھ، دیانت کے تقاضے سے جس بات کو پکڑا جاتا ہے، اس تسلسل میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ قرآن کی ایک آیت پر بھی انگلی رکھ کر کہے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ہم آئیں گے کہ قرآن کی وہ آیتیں پھر گئی کہاں جس کی تلاوتیں نہیں کی گئی، ہم آئیں گے اس کا بھی جواب دیں گے. ہم اس کا بھی جواب دیں گے کہ قرآن کی آیتیں تو بہت ساری اتری تھی، لکھی تو کم گئی ہے، ہم اس کا بھی جواب دیں گے. ہم اس کا بھی جواب دیں گے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن نہیں کہتے تھے، اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے، ہم اس کا بھی جواب دیں گے. ہمیں سب پتا ہے، لیکن حضرات گرامی یہ پہلا درس ہے اور میں آپ کے سامنے جو بات لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن سے ہمارا ایک اعتماد بحال ہو اور ہم کشادہ قلبی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور توازن کے ساتھ، جذبات کو اعتدال رکھتے ہوئے، حقائق کی روشنی کے اندر اور دیانت کے اندر ہم اپنے دعوے کو پیش کر سکیں. اب آئیے میں اختتام کی طرف جو جملے لے جا رہا ہوں، خاص طور پر اس پر ذرا توجہ رکھیے آپ. یہ دعویٰ جس طرح کے میں نے عرض کیا، یہ 14 صدیوں سے جاری ہے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، بلکہ اب تو 15ویں صدی کا حصہ بھی شروع ہو چکا ہے. اب یہ جاری ہے سلسلہ، قرآن کا یہ دعویٰ ہے لیکن سامنے سے کوئی کھڑا نہیں ہوا. کمی بیشی جس طرح کہ میں نے عرض کیا، کمی بیشی تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی کیا ثابت کرے گا؟ کوئی زبر زیر کو بھی ثابت نہیں کر سکتا، زبر زیر کو بھی ثابت. ہاں کوئی یہ کہے جناب آپ کے وہاں بھی تو خلاف قرآن مختلف ہیں، میں نے کہا آنے تو دیں مجھے 2-4 دن کے بعد، تو میں پھر بتاؤں گا کہ وہ قرآن مختلف زبر زیر کا اختلاف نہیں ہے، وہ قرآن کے قرآن ہونے کا اختلاف نہیں ہے. جو قرآن کو 7 طرزوں میں پڑھنے کی بات کی گئی، متعدد اور مختلف قرآن جو ہیں وہ زبر زیر کا اختلاف نہیں ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں اجاگر کر رہا ہوں جستجو پیدا کرنے کے لیے، ہمارے پاس ہے، آپ یہ نہ کہ شاہ صاحب صرف ایک جوش میں بہتے جا رہے ہیں، نہیں، ساری تیاری ہم نے اس پر کر رکھی ہے. لیکن بات اس اعتبار سے کہ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے کہ قرآن جیسی کتاب روئے زمین پر ہے ہی نہیں، جو ہر شک سے، ہر ریب سے، مختلف القراءات پر بھی ہم آئیں گے، ناسخ منسوخ کے اختلاف پر بھی ہم آئیں گے، قراءات کے اختلاف پر بھی ہم آئیں گے،
قرآن کو لکھنے اور جلانے اور دفن کرنے والی بات پر بھی ہم آئیں گے، قرآن کے نسخے کو روک کر ایک نسخے کو عام کرنے کی بات پر بھی ہم آئیں گے تباتر کے ساتھ، اور بالخصوص روافض جو بکواس کرتے ہوئے 40 پارے کی بات کر کے یہودیوں کا ساتھ دے کر اسلام کے شرازے کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی بھی ہم خبر لیں گے. اگر اللہ نے رمضان کا یہ مہینہ ہمیں دیا ہے تو ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر کہ خدا نے اگر چاہا، اور ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ مولا زندگی اگر تو نے دی ہے تو اتنی مہلت دے دے کہ قرآن کی شان اور مدح و تعریف میں یہ سارے جملے ہم بول جائیں اور سن جائیں، تاکہ قبر میں یہ دل تڑپے نہ کہ یہ بات ہمارے دل میں کیوں رہ گئی جب ہمیں ممبر مل گیا تھا، یہ ہم نے کیوں نہیں بولی کہ جب ہمیں گفتگو کرنے کے لیے موقع مل گیا تھا، ہم نے یہ کیوں نہیں سنی کہ جب ہمیں سننے کے لیے شوق مل چکا تھا، تو یہ صدمہ لے کر نہ جائیں. مولا تیری حبیب کی تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ اس وقت تک موت نہ دے کہ جب تک ہم تیرے کلام کی شان میں وہ تمام باتیں نہ کہہ دیں جو غوث، قطب، ابدال و صحابہ آج تک کہتے رہے، تاکہ یہ بولنا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، اور یہ سننا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے، اور یہ بولنا سننا ہمارے قلب کی پنہا گہرائیوں کے اندر اترے، اور وہ اعتماد اور شوق اور یقین اور صدق اور ایمان کی کیفیت کو پیدا کرے. حضرت گرامی، ایک اور بات ہم آپ کی طرف لے کے چلتے ہیں. قرآن جس طرح کہا نا، قرآن مجید نے کافروں سے یہ بات کہی کہ اگر تمہیں، بڑی واضح بات ہے کہ اگر تمہیں یہ قرآن ہونے میں شک ہے، کافروں سے اللہ نے فرمایا کلام ہونے میں شک ہے، تو کون سی بڑی بات ہے، یہی گز یہی میدان. وہ بڑی بات ہوتی ہے نا کہ جی میں نے تو 80 گز کی چھلانگ لگائی. ہمارے وہاں مثال ایک بڑی مشہور ہے، انہوں نے کہا جی کون سی بڑی بات ہے، یہی گز اور یہی میدان لگا دیا تو دعویٰ کیا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا کافروں کے لیے کہ اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ قرآن کریم میں جو ہے کہ وہ شک موجود ہے، تو قرآن کہتا ہے یہی گز یہی میدان. آؤ ایک آیت بنا کر لے آؤ اس کے مقابلے پر. پہلے کہا جی 10 آیتیں لے آؤ، پھر فرمایا ایک ہی آیت لے آؤ، ایک ہی آیت اس کے مقابلے کی بنا کر لے آؤ لے آؤ. تو یہ نہیں کہا کہ لے آؤ، بعد میں جواب بھی دے دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، نہیں ہوگا تم سے، ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتے تم. یہ دیکھیں یہ جرأت ہے اس کلام، یہ صداقت ہے اس کلام کی. بولیے سبحان اللہ. اب کثرت سے تلاوت ہونی چاہیے، اس شوق سے تلاوت ہونی چاہیے. اب تلاوت کیجئے، پھر دیکھیے کہ قرآن کے حروف اڑ اڑ کر آپ کے دلوں پر نقش پیدا کر رہے ہیں. ایک ایک جملہ آپ کے لیے منہ سے خوشبو کو مانند ہوگا، آپ کو اپنے آپ سے خوشبو آئے گی کہ کیا اللہ نے عزت دی ہے آپ کو کہ اپنے کلام کو پڑھنے کی سعادت اللہ نے آپ کو عطا کی. جس کلام کو بیان کر وہ خود فخر فرماتا ہے، اور جس کی صداقت کے لیے وہ ساری کائنات کو چیلنج کرتا ہے کہ جاؤ ایک آیت لے آؤ، لیکن ہم بتا دیتے ہیں ہم خالق ہیں تمہارے، تم سے ہوگا ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے تم یہ. اور اللہ نے فرمایا ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے اس بات کو، اور فرمائیے ہرگز تم سے نہ ایسا کر سکو گے، اور نہ ہرگز کرنے والے بن سکو گے، نہ تم سے یہ ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ کسی بندہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ احکم الحاکمین اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور یہ چیلنج عمرہ القیس جیسا، آپ دیکھیے کہ عربی شعرا کے جس کو بادشاہ کہا جاتا تھا، نطق کا امام کہا جاتا تھا، عمرہ القیس بھی جب قرآن کو دیکھتا تو صرف گردن جھکا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ بڑے بڑے بڑی بڑی کیفیات اور افکار کو ہم بڑے خوبصورت اشعار میں، اس لیے کہ وہ شراب پیتے تھے، شراب پیتے اور رقص دیکھتے تاکہ ان کے اندر وہ شیطانی کیفیت بھڑکے، اور شیطانی کیفیت بھڑکے تو الفاظ کا ذخیرہ اتنا ہوتا تھا کہ اس کیفیات کو پھر وہ رنگ چڑھائیں، لفظوں کا رنگ چڑھائیں. اشعار میں کیا ہوتا ہے، آپ جو ایک شعر پڑھ کے جھوم جاتے ہیں، کیا مطلب؟ اس کیفیت، وہ جو لفظ ہے اس کیفیت پر غماز ہوتی ہے، اس کیفیت کی تعبیر ہوتی ہے، وہ کیفیت آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کی تعبیر کو آپ بیان نہیں کر سکتے. شاعر بیان کرتا تو ایک شعر سن کے آپ کہتے وہ کیا بات کر رہا ہے، اور شعر کو سحر جادو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی تمام تر خیالات کے لیے ایک لفظ کی تعبیر لاتا ہے اور مختلف جہتوں سے اس کے اشارات لاتا ہے. تو اب یہ کہ عمرہ القیس ہو گئے تھا، یا ولید بن مغیرہ جیسا شخص جو عربی نطق کے اندر بہت بڑا شاعر تھا، ایسے لوگ، عتبہ بن ربیعہ جیسے لوگ جو حضور کے دار میں موجود تھے، بعد والے تو جاہل ہیں ان کو گرامر پڑھنی پڑے گی، یہ تو منجے ہوئے لوگ تھے. ان کے قصیدے سننے کے لیے اہل عرب دور دور سے آ کر رات کو بیٹھتے تھے کہ صبح یہ قصیدہ پڑھ کے سنائیں گے. اتنا انہماک بڑے بڑے اور عمرہ القیس ہو گیا، یہ ولید بن مغیرہ ہو گیا، یہ عدبہ بن ربیعہ ہو گیا، یہ عربی زبان کے اندر امامت کا درجہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص جملہ عربی کا کہے تو یہ عربی ہے کہ نہیں، تو کہتے دیکھو عمر القیس نے کیسی بات کی، کوئی اشعار ایسا لکھا ہے. اس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، اردو کلاب کو غالب کو دیکھنا پڑتا ہے، اقبال کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اردو ہے کہ نہیں، تو کہا ٹھیک ہے غالب کو دیکھو، غالب نے استعمال کیا اس کو. تو کچھ شخصیات کسی زبان کی خدمت کرنے کے بعد ماخذ بن جاتی ہے، ماخذ بن جاتی ہے، پھر اس کو پرکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے آپ جناب اگر یہ زبان کا لفظ ہے تو پھر اس زبان کے ماہرین نے استعمال کیا کہ نہیں کیا. اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو زمان جاہلیت کے اشعار پڑھاؤ، کیونکہ زمان جاہلیت کے اشعار کے اندر خالص عربی تھی جس میں کسی اور زبان کی آمیزش نہیں تھی. جو خالص زبان ہے وہ خالص زبان تھا، اس میں نہ فارسی کی آمیزش ہے، اس میں نہ کسی اور اس قرینے قبیلے کی قریب کے زبانوں کی آمیزش ہے. تو اصل، کیونکہ جب آپ کسی اصل زبان میں کوئی شخص شاعری کرتا ہے تو اس کو کئی حوالے سے اس کو نمبر ملتے ہیں، گریٹ ملتے ہیں. ایک تو وہ کہ اس نے کتنے خوبصورت انداز میں فکروں کو تعبیر کیا، ایک تو یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ فکروں کو تعبیر کرنے کے اندر اس نے مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ والی پالیسی اختیار نہیں کی کہ مطلب اگر وہ لفظ اس کو اردو میں نہیں مل رہا تھا تو اس نے انگریزی سے پکڑ لیا، انگریزی سے نہیں مل رہا تھا تو نہ فلاں سے پکڑ لیا، نہیں، بلکہ ایک تعبیر اس کے اندر ایک کمال شاعر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے اصل زبان کی حرمت کو باقی رکھا، اصل زبان کی حرمت و لباس کو اور اس کے جامع کو باقی رکھا، اور پھر اس جامع کے اندر اس نے اجمیوں کی فکر کو اتارا، پھر اس جامع کے اندر اس نے دوسروں کی فکر کو اتارا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمرہ القیس ہو یا ولید بن مغیرہ ہو، جو حضور کے دور میں ولید بن مغیرہ تھا یا عتبہ بن ربیعہ تھا، یہ زبان میں امامت کا درجہ رکھتے تھے. قرآن نے ان کو کہا لاؤ ایک آیت بنا. ولید بن مغیرہ جب شعر کہتا تھا نا، پڑھتا تھا شعر، تو عرب کے لوگوں کا سب سے بڑا جنون اپنی زبان پر فخر تھا. وہ استاد اور سلوٹ اس کو کرتے تھے کہ جو اچھی زبان بولے، شستہ زبان بولے، فصاحت و بلاغت کے ساتھ زبان بولے. میں بس اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں لے کر آپ کے ذہنوں کے مطابق. اب میرے دوستو، جب ولید بن مغیرہ اشعار پڑھتا تھا تو اہل عرب کرتے کیا تھے؟ اوروں کی شعر کو پتوں پر لکھتے تھے، کھجور کی شاخوں کو تراش کر اس کی جو سیدھی ڈور ہے اس کے اوپر لکھتے تھے، اور پتھر کو رگڑ کر اس کے اوپر لکھتے تھے. لیکن جب عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ الفاظ اتنے قیمتی ہیں کہ پتھروں پر نہیں لکھے جائیں گے. یعنی اہل عرب کو اتنا جنون تھا ان الفاظ سے کہ اس کو گویا کہ کھجور کی شاخوں پر نہیں، وہ ہرن میں جو سب سے غزال جس کو کہتے ہیں، سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت جانور ہے، اس کی بطن کی جھلی لیتے تھے اور اس پہ سونے کے پانی سے لکھتے تھے. کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو پتھروں پہ نظر نہیں کیا جائے گا، جو ولید کے منہ سے نکل رہے ہیں، جو عتبہ کے منہ سے نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ قدردان تھے اپنی زبان کے. ایک تو زبان کی فساد تھی اور ایک کیفیات کی تعبیر تھی، اس پر وہ اتنے فدا ہو جاتے تھے، اتنے فدا ہو جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اور شعرا ایسے ہیں کہ ان کی تعریف یا ان کی جناب اشعار کو اس طرح لکھا جائے، لیکن ان کے اشعار کو گویا کہ سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر لٹکایا جاتا تھا. یعنی لٹکانے کے لیے بھی اللہ کے گھر کا انتخاب ہوا تاکہ کلام کی اہمیت پتا چلے، لکھنے کے لیے بھی سونے کا پانی استعمال ہوا تاکہ زبان کی حرمت اور اس شخصیت اور اس کلام کی کمال پیدا ہو. قرآن نے ان سے کہا ایک آیت لے آؤ. عربیت میں تو تم ماہر ہو نا، عربیت میں تمہارا توتی بولتا ہے، تم کسی کو کھڑا نہیں کرتے، تمہارے سامنے بڑے بڑے شعرا جن جو خود ہزاروں شاگرد رکھتے ہیں، ولید کے سامنے آتے تو کانپنے لگ جاتے کہ اس کے سامنے بولے کیا بولے. ان کے شعرا جو ولید کے آگے ڈر رہے ہیں، ان کے شعرا عرب میں کہیں جائیں تو لوگوں کو بے ہوش کر دیں، تو ان کے استاد آ کر ولید کے سامنے کانپتے تھے اور ولید آ کر مصطفیٰ کے سامنے کانپتا تھا، میرے آقا کے سامنے کانپتا تھا. اور اسی کو اعلی حضرت نے کہا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، اور کیسے دبے لچے؟ فرما کہ کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے اور یہی وہی شمع کے دھواں نہیں. حضرات گرامی، تو اب آپ دیکھیے یہ کلام کی حرمت ہے، کسی ایرے غیرے نتو خیرے آج کل کے کسی جدید عیسائی کو نہیں کہا جائے جو کسی عربی سیکھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود نسلن بعد نسلن اہل زبان تھے، ان کو قرآن نے کہا، زیادہ نہیں، تیرے قصیدے تو لکھ کر حرم پر لگا دیے جاتے ہیں، بیت اللہ پر لگا دیے جاتے ہیں، سونے سے لکھا جاتا ہے، سارا عرب بیک وقت تجھے دیکھتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن اتنے پاروں پر ہے، یہ اتنی صورتیں اتر گئی ہے، تو اس کے مقابلے میں 10 اس سے زیادہ لکھ دے تو ہم تجھے مان جائیں، تو پھر مقابلہ ہو نہیں، فرمایا یہ تو اپنی جگہ پر ہے، ایک آیت لکھ دے، اور وہ قلم اگر اٹھانے لگا تو فرمایا لکھ نہیں سکے گا، اور ہوگا ہی نہیں تجھ سے، فرمایا تو نہیں تنہا، وہ شہداء جا اپنے جیسے اور ماہرین کو بھی پکڑ لے، اور اللہ فرماتا یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو سبحان اللہ یہ ہے وہ کلام، سبحان اللہ یہ ہے وہ کلام جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، جس پہ بولیے جسے، اور میرے دوستو میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں، یہ تو مقدمہ ہے، اس کو انشاءاللہ کر بھی لے کے چلیں گے، چیکل میں بخاری مسلم سے چند مبارک حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں نے اس مسجد شریف میں پڑھنے کا مجھے شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن اب انشاءاللہ اس مسجد شریف میں پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوگا اور آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوگا، یقیناً آپ نے علماء سے سنی ہوگی، میں نے بھی علماء سے سنی، لیکن مجھے اس کی باقاعدہ باضابطہ درس میں پڑھنے کا کبھی مجھے اس کی موقع مہیا نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے اس کی طرف میری توجہ اگر بڑھائی ہے اپنے حبیب کے صدقے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کی مہلت بھی عطا فرمائے کہ ہم ان تمام احادیث کو پڑھیں، اور اس میں جو قرآن کی عظمت اور جو عظمت مصطفیٰ ہیں اس سے اپنے ایمان کو تازہ کریں، کیا ہماری نمازیں ہیں، کیا ہماری تقریریں ہیں، بس یہی ہے کہ جس سے حضور کا عشق بڑھ جائے، یہ ہمارا سارا زور ہے، جس سے حضور کا عشق بڑھ جائے ہمارے دلوں کے اندر، تو حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید نے یہ چیلنج ان لوگوں کے سامنے کیا، چلتے چلتے آخری بات پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں کل کے درس کے لیے، کیونکہ ایک دورانیہ ہم نے منتخب کیا ہے، وقت بالکل ہمارا اختتام کی طرف ہے، میں اسی کی پاسداری پر چند باتیں عرض کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کو ہم تسلسل کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، ایک بات یہاں پر آپ ذرا دیکھیے کہ انجیل، کیونکہ یہ تو قرآن پر تھوڑا سا آپ نے سنا ہے، کل اور سناؤں گا میں آپ کو، انجیل تورات جو ہے، تورات اور انجیل، انجیل اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، ٹھیک ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل بھی ہوئی تھی، آج عیسائیوں کے ہاتھ میں جو ہے، ساری دنیا کی عیسائیت اس پر متفق ہے کہ ان کتابوں کو انہی لوگوں نے تحریر کیا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو آئی تھی، یہ وہ نہیں ہے جو، یہ انجیل کی پوزیشن ہے دور میں، ٹھیک ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ خود اس بات کا اعتراف، تو میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ وہ متفقہ اور مسلم اور مجمع علیہ نظریہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، عیسائیت خود اس بات کو کی ترجمان ہے، اس بات کی ترجمان ہے اور تحقیق ہے، اور تحقیق کے حوالے سے کہ وہ خود اس بات کے مقیر ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے یہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بات، دوسری بات کیا ہے اس بارے میں کہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں جو کتابیں موجود ہیں، ایک تو وہ خود یہ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے، کیوں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جو لے کر آئے تھے وہ کتاب پتہ نہیں کہاں ہے، یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ تو حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد، اٹھا دینے کے بعد، بقول ان کے صلیب دینے کے بعد، آپ کو باقاعدہ معذلہ پھانسی دینے کے بعد، جو عیسائی کہتے ہیں، پھانسی دینے کے بعد کئی سالوں کے بعد اس کو لکھا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ وہی کتاب ہے قرآن جو حضور پر نازل ہوا، جس طرح کتنا فرق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، اپنی کتاب کے بارے میں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جو حضور پر نازل ہوا قرآن وہی ہے، جس طرح حضور نے پڑھا وہی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں جو پڑھا ایسا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے کہا حضور نے خود لکھوایا، یاد کروایا، آگے چلایا 23 سال، اس کی بیج لگا کر اس کی آبیاری کی، اور اس پر پانی ڈالا اپنی سیرت کا، اور جب وہ تناور درخت ہو گیا کہ اب اسے حالات کی ہوائیں اس کے پھل کو گرا نہیں سکے گی، اور اہل حق جو ذوق رکھتے ہیں وہ اس کے ذائقے تک پہنچ سکیں گے، اور تند و تیز حالات کی ہوائیں، باطل طاقت طاغوتی ہوائیں، اور سیاسی طور پر، سامراجی طور پر، سامراجی طور پر جو قوتیں کھڑی ہوں اور اس کو ہلا سکے، جب آقا کو یقین ہو گیا رب کی جانب سے کہ 23 سال میں ابھی اتنا تناور درخت ہو گیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی فکر اور تند و تیز خیالات اور ہوائیں اس لگائے ہوئے بیج کے جو تناور درخت بن چکا ہے اب کچھ نہیں کر سکتے، 23 سال میں درخت تیار ہو گیا ہے، اب اللہ نے کہا محبوب رفیق اعلیٰ کے سفر فرما. تو یہ درخت جو حضور نے 23 سال میں قرآن کی صورت میں کھڑا کر دیا ہے، یہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ 23 سال ہی بنیاد ہے. اب 23 خربا خرب سال بھی گزر جائیں کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اگر بدلتا تو اس وقت بدلتا، اس وقت جو نہیں بدلا تو پھر یہ قیامت تک نہیں بدلے گا. یہ میں بفرض محال ایک بات کر رہا ہوں جو تقریر میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تحقیق کے حوالے سے نہیں عرض کر رہا. یہ جو 23 سال سرکار کی زندگی مبارکہ تھی، اس میں کیا کیا ہے وہی آگے بتاؤں گا، وہی آپ کو میں آگے بتاؤں گا. اب دیکھیے، ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ عیسائیت اس بات پر متفق ہے کہ یہ کتاب جو انجیل ہے انہوں نے خود لکھی ہے، یہ اللہ والی نہیں ہے. ایک بات، حضرت عیسیٰ جو لے کر آئے تھے یہ اس حالت والی نہیں ہے، بلکہ بعد میں حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد، جو مسلمانوں کا نظریہ ہے، آسمانوں پر اٹھانے کے بعد طویل عرصے کے بعد لکھی گئی ہے. اور ایک بات یہ بھی سن لیجیے، جو انجیل آج عیسائیوں کے ہاتھوں میں موجود ہیں، ان کی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ وہ غلطیوں سے بھری ہوئی ہے، غلطیوں سے بولیے، اور اس میں ایک نہیں درجنوں اقوال ملتے ہیں کتابوں کے اندر کہ ہزار ہا غلطیاں ہیں. کتنے بولیے؟ اب میرے دوستو دیکھیے، جو قوم جس کتاب کے بیچ چل رہی ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ اصل صورت میں نہیں ہے، اسے یہ بتایا گیا کہ یہ بعد میں لکھی گئی ہے، اسے یہ بتایا گیا کہ اس میں غلطیاں ہیں، اس سے ہوا کیا پھر؟ عیسائیت کیوں ختم ہو گئی یا یہودیت اس پر غالب کیوں آ گئی؟ جب یہ تاثرات اور یہ افکار اس کتاب کے متعلق جب آئی تو کتاب سے اجنبیت پیدا ہوئی، بے اعتمادی پیدا ہوئی، شک پیدا ہوا. کیا ہوا؟ شک پیدا ہوا. تو بائبل اور مذہبی کتاب کی ایسی کیفیت کی وجہ سے آج عیسائیوں کی اکثریت مذہب سے بیزار ہوئی. آج ہالینڈ، امریکہ، برطانیہ، دنیا کے جس ملک کو آپ دیکھیے، وہاں پر ان کے ماننے والے نہیں رہے، چرچ فروخت ہو رہے ہیں، چرچ جو ہے جو ان کی عبادت خانے وہ بک رہے ہیں. کیا ہو رہا بولیے؟ بک رہے ہیں. اس لیے میں ابھی ایک جگہ، ابھی جو میں دورے سے حاضر ہوا تو میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے اس چرچ کو دیکھا ہے، اور جس مسلمان نے اس کو خریدا اس کی میں نے تقریر سنی ہے. یہ عبرت کے لیے، ہمارے لیے بھی عبرت ہے. میں نے کہا جی یہ کیا ہوا؟ تو یہ نیویارک کی طرف آنے سے بوسٹن کے راستے میں ایک جگہ آتی ہے، نیویارک سے پہلے، وہاں پر باقاعدہ مجھے اس چرچ میں لے جایا کہ باہر سے صورت اس نے کہ پیسہ نہیں تھا تو اس کو چینج کرے، تو باہر سے صورت اس کی چرچ میں تھی. جب اندر ہم گئے تو ہم نے اندر جا کر دیکھا، پوچھا تو انہوں نے کہا باقاعدہ یہ جو چرچ تھا یہ ایک پادری کے نام پر رجسٹر تھا، اور وہ گرا گرا تھا. وہ کیا کر رہا تھا؟ گرا گرا تھا. کسی نے جناب جو ہے کہ وہ $10,000 کی آفر لگائی، کسی نے $12,000 کی آفر لگائی، تو وہ آفروں پر تھا کہ کس طریقے سے. اور پھر جناب جو ہے کہ وہ جو اہل سنت کے ہمارے لوگ تھے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے تقریباً غالب 17 یا 19 لاکھ ڈالر پر اس کو گویا کہ پرچیز کیا، خریدا، اور باقاعدہ رجسٹری اس کے نام پر بنی. تو اب آپ دیکھیے، مسلمانوں کی مسجد جو ہوتی ہے الحمدللہ وہ وقت ہوتی ہے، وہ نہ بکتی ہے، نہ فروخت ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی مالک ہوتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ بن گئی تو بن گئی، ٹھیک ہے، نہ اس کے اوپر کچھ بن سکتا ہے، نہ اس کے نیچے کچھ بن سکتا ہے. وہ تحت سرا تک مسجد ہے اور عرش مولا تک مسجد ہے. اب وہ مسجد ہے، اس کی مسجدیت کو کوئی باطل نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کمیٹی ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، وہ صرف گھر کی خدمت کے لیے، مالک کوئی نہیں ہے. تو یہ کتاب کی برکت ہے جس میں آج مسجد کی عزت بحال ہے. آج مسجد، اور یہ مسجد کسی کے نام پر کیوں نہیں ہوتی اور یہ وقت پر کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں بہت عبادت موجود ہے، ٹھیک ہے، مانا کہ شامت عملی کی بنا پر اور نفسانی خواہشات کی طرح پر وہ گراف گرتا ہے، بڑھتا چلتا رہتا ہے. لیکن رمضان مبارک میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی پوری تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک حافظ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، کئی 100 حافظ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جوان الگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو حافظ نہیں ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو یہ جو یہاں پر پڑھ رہا ہے وہ پشتو زبان بول رہا ہے، اس کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ سندھی بول رہا ہے، اس کے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ پنجابی بول رہا ہے. یہ تو چھوڑیے، یہ تو ہمارے گھر کی زبانیں ہیں. آپ یہاں پر گورا بیٹھا ہے، یہاں کالا بیٹھا ہے، جس طرح وہ پڑھ رہا ہے اس طرح یہ پڑھ رہا ہے، جس طرح اس کے کلام میں لکھا ہے اس طرح اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. نہ تلفظ میں اختلاف ہے، نہ کلام میں اختلاف ہے، نہ تلاوت میں اختلاف ہے. یہ اس کلام کا اعجاز ہے. اور میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ اگر مسجدوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر سامنے والی اس جماعت میں بگڑے ہوئے حال کو اگر تم دیکھو، تو یہ
میں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ خوش فہمی میں نہیں، یہ ہماری لیے عبرت ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے۔ کیسے ہو گئے؟ الہاد اور بے دینی کی طرف چلے گئے، نام اہل کتاب یا نصرانی یا کرسچن کہلانے کے لیے رہ گیا، لیکن سرے سے دین کے منکر ہو گئے، ملحد ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ اس کتاب سے دور ہو کر، اس کتاب سے دور ہو کر، اس کتاب کو بگاڑ کر۔ آج اگر آپ نے اپنے دین کو بچانا ہے، اپنی نمازوں کو بچانا ہے، اپنا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط رکھنا ہے، ان مسجدوں کو بچانا ہے، آنے والی نسلوں کو بچانا ہے، تو دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام تو سیدھا صحیح ہے جو سامنے پوری گفتگو خلاصہ ہوا، کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہوگا، قرآن سے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ مسجد کی روشنی، یہ مسجد کے در و دیوار کتنے خوش ہو رہیں گے، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، لیکن اگر ہم عالم مثال میں اتریں، عالم حال میں اتریں، ہمارے گناہ، غلیظ گناہ اگر ہماری جان چھوڑیں اور ہمارا دل کھلے، تو میں کہتا ہوں یہ سب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہ مسجد مسکرا رہی ہوگی، دعائیں دے رہا ہے، اس کا ذرہ ذرہ دعا دے رہا ہوگا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ہمارے حسن کی بقا اللہ کے کلام کی بقا میں ہے، اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور کل قیامت کے دن یہی مسجد کا یہ ستون، یہ مصلی، یہ چیزیں بڑھ کر ہمارے پاس شفاعت کے لیے آئیں گی۔ اس لیے کہ آج ہم نے اپنے آپ ہی کو خوش نہیں کیا، دراصل ہم نے اس مسجد کو بھی خوش کیا، اور اصلا اپنے رب کو ہم نے خوش کیا۔ اب ہمیں پیغام کے طور پر فکر یہ لینی جو پوری دنیا میں مسلمان سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے ہیں پیغام کے طور پر۔ ایک، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ کس طرح جوڑنا ہے وہ بات میں نے پہلے کر لی، میرے پاس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا اور امت نے جس تسلسل کے ساتھ سمجھا، انہی سمجھ والوں کے ساتھ جڑ کر سمجھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو مسجدیں آباد رہے گی، اور ایک بے دینی دل میں نہیں آئے گی۔ اگر صرف قرآن کی تلاوت تک ہم جڑے اور اس کے معنی اور مفہوم میں ہم شیطان کی طرف یا اپنے نفس کی طرف پڑ گئے، تو پھر تلاوت زبان پر رہے گی لیکن فیض نہیں مل پائے گا، مسجدیں بھر جائے گی، تبدیلی نہیں آئے گی۔ تبدیلی کب آئے گی؟ جب مسجدیں بھی بھری ہوئی ہوں، قرآن کی تلاوت بھی ہو، قرآن کا پیغام دل میں اترے۔ تو قرآن کا پیغام کیسے ہوگا؟ کہ ہم اس کے الفاظ کو زبان سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اعتماد کے ساتھ، یہ خدا کا کلام ہے، اور جن بزرگوں نے اس کی تعبیر اور تفسیر کی ہے اس پر اعتماد کریں گے کہ یہی وہ تفسیر ہے جو خدا کا، یہی وہ معنی ہے جو رسول اللہ چاہتے ہیں۔ جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تو مسجدیں بھی آباد رہیں گی، یعنی پیشانی بھی آباد رہے گی اور دل بھی آباد رہے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے۔ اور اسی تناظر میں اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اندلس کی سرزمین پر مسلمانوں کے زوال کو ڈاکٹر اقبال نے دیکھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن سے دوری تھی، قرآن کے پیغام سے دوری تھی، قرآن کے مضمون اور مقصود جو قرآن کا ہے اس سے دوری تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ رسمی باتوں سے ہٹ کر انہی مضامین کی طرف، انہی افکار کی طرف آگے چلیں، لیکن پہلے دل کی زمین پر ہم جھاڑو ماریں گے تاکہ جتنے شک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں، اور اعتماد سے دل کی زمین کو معطر کریں گے تاکہ پھر پیغام خود اس کے اندر راسخ ہونا شروع ہوگا۔ میں نے جو کہا اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے، میری زبان اور میری شخصیت قطعاً اس لائق نہیں کہ میں اس اہم، اتنے مقدس، اتنے معتبر موضوع پر کلام کر سکوں۔ یہ حال من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل، اس کے حبیب کی توفیق، اس کے حبیب کے وسیلے سے ہمیں یہ سعادت ملی اور آپ کو یہ سعادت ملی کہ ہم نے بزرگوں کے لکھے ہوئے کلمات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور اس کو سننے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے جو وقت دیا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔